السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. برادران اسلام، زمان اور مکان کے اعتبار سے جیسے جیسے نسبتیں ہوتی ہیں ویسے اثرات ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ زمانے ولادت باسعادت اور اس دنیا میں جلوہ فروز ہونے کا وقت ماہ مبارک ربیع الاول ہے، اور وہی ایام تقریباً شروع ہو رہے ہیں، تو اہل تعلق کو یقیناً اس بارے میں ایک شورش ہوتی ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے. یوں تو سرکار کا ذکر مبارک اور آپ کے بارے میں سننے سنانے کا شوق ہر مسلمان کو ہر وقت ہی رہتا ہے، اور سال کے 12 مہینے رہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن بعض مرتبہ اشواق جو ہیں اس کے اسباب بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے محبوب کے دیار کا سفر کر رہا ہو تو اس کے شوق کا، جذبے کا اثر الگ ہوتا ہے، حالانکہ پہلے سے بھی وہ اس کی یاد میں ہوتا ہے. ایسے ہی جیسے جگہ کا اثر ہے، ایسے وقت کا بھی اثر ہوتا ہے. اس لیے ذہن میں یہی بات آئی کہ شروعات جو ہیں وہ ذکر محبوب سے ہی ہو جانی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں، ساری مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی کے اسماء و صفات کے ظہور میں سب سے زیادہ اولیت اور اہمیت اور سیادت اور قیادت نصیب فرمائی ہے. سب سے بڑے بھی آپ ہیں، سب سے پہلے بھی آپ ہیں، سب سے اہم بھی آپ ہیں، سب سے زیادہ عظمت اور سب سے زیادہ عزت والے بھی آپ ہیں. میرے بزرگوں، اصل پوری کائنات جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جب کائنات کے ذریعے سے اپنی قدرت کا ظہور فرمانا چاہا، اظہار فرمانا چاہا، اور اپنے ناموں کا اظہار فرمانا چاہا، اپنی صفات کا اظہار فرمانا چاہا، بلکہ یوں کہہ لیجئے آپ کہ اپنی ذات کا تعارف کروانے کا جب اللہ پاک نے ارادہ فرمایا، صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو مقام واحدیت کہتے ہیں. ایک ہے احدیت اور ایک ہے وحدت اور ایک ہے واحدیت. مقام جبروت کی ابتدا بھی کہلاتی ہے، اسماء و صفات کی تفصیل کا موقع بھی کہلاتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی آفرینش کا ارادہ فرمایا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی متعین ہوئے، آپ کو متعین فرمایا. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ پاک نے جس چیز کو پیدا فرمایا ہے وہ میرا نور ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے جس چیز کو پیدا فرمایا ہے وہ تیرے نبی کا نور ہے، نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ روایت مصنف عبد الرزاق کی ہے، اور یہ روایت مستند ہے، صحیح ہے، علماء نے اس کو قبول بھی فرمایا ہے. ایسی موضوع یا غیر مستند روایتوں سے نہیں ہے اس کا تعلق، بلکہ یہ وہ روایت ہے جس کو علماء حق قبول بھی فرماتے ہیں. سند صحیح ہے اس کی، جس کتاب میں ذکر ہے وہ بھی صحیح ہے. صحاح وغیرہ کے اندر اس قسم کی حدیثیں نہیں آنے کی وجوہات دوسری ہیں. اصل میں ساری حدیثوں کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا ان بزرگوں نے جن کو ہم صحاح کہتے ہیں. کچھ حدیثیں جو احکام سے متعلق، مسائل سے متعلق، دین کی ضروریات سے متعلق ہیں، ان کے اوپر کام کیا ہے ان بزرگوں نے. یہ مطلب تھوڑی تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں سب کو جمع کریں. سیاہ ستہ جو ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ، جتنی کتابیں مشہور اس وقت ہمارے پاس ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں لکھیں گے، اس میں ساری صحیح حدیثوں کو ہم جمع کریں گے، یہ نہیں کہا انہوں نے. اس لیے ان کتابوں میں اگر کوئی حدیث نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حدیث نہیں ہے یا وہ مستند نہیں ہے. نہیں، اس میں نہیں ہونے کے باوجود ان سے زیادہ پاورفل حدیثیں بھی ہیں. بہت سی حدیثیں بخاری میں نہیں ہونے کے باوجود بخاری سے زیادہ طاقتور ہیں، وہ ایک دوسری چیز ہے مستقل. حدیثوں کی تعداد 50,000 سے زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو محفوظ ہیں، اس میں سے 10,000 جو ہیں وہ اس ٹائپ کے ہیں جن کو صحاح کہتے ہیں، یعنی بخاری وغیرہ میں جیسے ذکر کیے جاتے ہیں. اس میں سے 2,500 بخاری میں ہیں. 50,000 میں سے آپ 2,500 نکال دو تو 47,000 ہو گئے نا. 47,500 حدیثیں اور ہیں جو بخاری کے علاوہ ہیں. کیا کرو گے، تھوڑی ہے کہ سارا چیز بخاری میں آ جائے گی. تو اس لیے یہ روایت سیرت کی کتابوں میں ہوتی ہے. اصل میں کتاب کو لکھنے کے جو ہے نا فن ہے مستقل، یہ حدیث کی کتاب لکھنے کے دسیوں فن ہے، مطلب اس کے اصول ہیں کہ کون سی کتاب کو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے. تو جو خاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر، آپ کے صفات پر، آپ کے حالات پر کتاب لکھی جانے والی ہے، اس کتاب کا نام ایسا صحاح نہیں ہوتا، وہ سیرت کی کتابیں ہوتی ہیں. اور پھر جو دوسرے مسائل پر لکھی جانے والی کتابیں ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی اگر مسلوں کی ترتیب سے لکھی جانے والی کتابیں ہیں تو ان کو سنن کہتے ہیں. سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابو داؤد ہے، سنن دارمی ہے، سنن دارقطنی ہے. پھر اس میں الگ الگ ہوتے ہیں، اجزاء الگ ہوتے ہیں، امالی الگ ہوتے ہیں، مسلسلات الگ ہوتے ہیں، جوامع الگ ہوتے ہیں. وہ لکھنے کی قسمیں بنی ہوئی ہیں. عبادت اتنا لمبا فن ہے وہ کہ اس کے لکھنے کی قسمیں بنی ہوئی ہیں. یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک ہوا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ بھائی یہ بات، یہ جو مشہور کتابیں ہیں صحاح کی، اس میں کیوں نہیں ہے؟ پھر اگر ہے تو اس میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے سب لکھا ہے اس میں. اور یہ مصنف عبدالرزاق پہلے کی ہے، بخاری سے بھی پہلے کی لکھی ہوئی ہے. تو اس میں یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے. اچھا، یہ بھی عجیب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تواضع غالب تھی، اور تواضع ایمان کی صفات میں سے ہے تو وہ کیسے نہیں ہوگی. اور تواضع والا آدمی اپنے کو بیان نہیں کیا کرتا کہ میں کیسا ہوں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے اپنے حالات کو کہ میری کیا خوبیاں ہیں، میرے کیا کمالات ہیں، میرے کیا اوصاف، ان کو بیان فرمایا ہے آپ نے. علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و صفات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے. تو جس چیز کو امت کو جاننے کی ضرورت ہے وہ بتانا نبی کا کام ہے. اس لیے باوجود اس غلبے کے کہ آپ کی طبیعت میں انتہائی ابدیت کا غلبہ تھا، تواضع کا غلبہ تھا، پھر بھی آپ نے وہ جو ضروری فضائل تھے آپ کے، وہ بیان فرما دیے تاکہ انسانوں کو معلوم ہو، امت کو معلوم ہو. علماء نے فرمایا کہ اسی لیے قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا جو بیان ہے وہ آپ کا ذکر کرنے کے لیے، آپ کا تعارف کرنے کے لیے، آپ کو سمجھنے کے لیے وہ بہت ہے. ان کے مقام کو تو نہیں سمجھا جا سکتا، آپ کی شان کو، آپ کے مرتبے کو اور آپ کی عظمت کو، ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنے کے واسطے سمجھنے والے کی عقل پر ہے وہ چیز، سمجھنے والے کے دل پر ہے وہ مسئلہ کہ اس کے اندر کتنا بڑا دل ہے کہ وہ سمجھ سکے، اس میں کتنی بڑی عقل ہے کہ وہ سمجھ سکے. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء کبار میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ غیر نبی نبی کے مقام کو سمجھ ہی نہیں سکتا. جو نبی کا غیر ہے، نبوت کو انبیاء ہی سمجھ سکتے ہیں، مقام نبوت کو، اس کی خصوصیات ہیں، اس کی باریکیاں ہیں، اس کی نزاکتیں ہیں. مفہوم عام سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اللہ کی وحی ان کے پاس آتی ہے. بقیہ جو قرب کی تفصیلات ہوتی ہیں، کیفیات ہوتی ہیں، اس کا اندازہ ولی کو نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنے بڑے مرتبے کا ہو. مقامات نبوت کو ولی نہیں سمجھ پائے گا چونکہ وہ ولی ہے خالی. صحابی نہیں سمجھ سکتا اس لیے کہ وہ صحابی ہے خالی. اور یہ فرمایا کہ امام الانبیاء کے مرتبے کو بھلا کوئی غیر نبی کیسے پہچان لے گا، جب عام نبی کے مقام کو اور ان کی شان کو غیر نبی نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہچان سکتا. صحیح احاطے کے ساتھ نہیں پہچان سکتا، سمجھا احاطے کے ساتھ. تو صحیح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو بالکل اونچا ہے. تعارف ہوتا ہے اور آدمی کے دل میں جس قدر ایمان ہے اس اعتبار سے، اور جس قدر یقین کی کیفیات ہیں اس کے اعتبار سے، اور دل میں جو نورانیت ہے، صفائی ہے، اس کے اعتبار سے، اور جو عقل و فہم اللہ پاک نے اس کو دی ہے اس کو اعتبار سے، اس پر وہ عظمت کا حصہ کھلتا ہے. اللہ کی معرفت میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور نبی کی معرفت میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. خود اللہ کی معرفت بھی ہر بندے پر الگ الگ کھلتی ہے، ہر ایک کا مقام الگ ہے. اللہ کی معرفت یہ نہیں ہے کہ وہ آپ الفاظ کے ذریعے سے اللہ پاک کی معرفت کو پکڑ لیں گے، پہچان لیں گے. معرفت کا کھلنے کا راز اس پر ہے کہ صاحب یعنی معرفت والا جو ہے نا، اس کی فہم کیسی ہے، اس کی عقل کیسی ہے، اس کا ادراک کیسا ہے، اس پر ہے وہ چیز. یہی وجہ ہے کہ جتنے زیادہ ایمان میں معرفت میں کمال آئے گا اتنے اللہ پاک کی معرفت میں اضافہ ہوگا اور اتنے نبی کی معرفت میں اضافہ ہوگا. حق تعالیٰ جل جلالہ امن والہ نے سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت بنائی ہے، بڑا مقام بنایا ہے. اور اصل یہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ اشرف اور سب سے زیادہ اعظم اور سب سے زیادہ انور اور سب سے زیادہ محترم اور عزت والے شخصیت وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. انبیاء پر بھی آپ سب پر بڑے ہیں، سارے نبیوں میں بڑے مرتبے کے نبی ہیں، سارے رسولوں میں بڑے مرتبے کے رسول ہیں، فرشتوں سے بڑا مقام ہے آپ کا، ملائکہ مقربین سے بڑا مقام ہے آپ کا. ملائکہ کروبین ہیں، قدوسین ہیں، محیمیین ہیں، حاملان عرش ہیں، ان سب سے آپ کا مقام بہت بلند ہے. ایک مرتبہ ایسے ذکر چل رہا تھا کسی بزرگ کی مجلس میں جبرائیل علیہ السلام کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بعض لوگ اندازہ ایسے ہی کر لیتے ہیں کہ بھئی حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے مرتبے کے ہیں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مرتبے کے. ان بزرگ نے فرمایا کہ بھئی جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر 24,000 مرتبہ حاضری دی ہے. 24,000 مرتبہ آپ کے دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا، آپ کے دروازے پہ حاضری دی ہے. مقام کو کہاں کمپیئر کرنے جا رہے ہو بھائی، خادم ہے وہ تو، خادمیت کی شان میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت اونچا، بہت بلند ہوتا ہے. سارے نبیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرض فرمایا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور سارے نبیوں کے ذمے یہ تھا کہ اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروا دیں اور یہ بتا دیں کہ ہماری غیر موجودگی میں جب اگر وہ آئیں تو ان پر ایمان لانا، موجودگی میں آئیں تب تو لانا ہی لانا ہے، لیکن جب ہم موجود ہوں گے اور آپ تشریف لے آئے تب تو ہم خود ہی بتا دیں گے، لیکن اگر ہم نہیں رہے اور آپ آئے تو تم لوگ ایمان لانے میں کوتاہی نہیں کرنا. قرآن پاک میں یہ ہے کہ یہ وعدہ انبیاء سے اللہ تبارک و تعالی ہر نبی سے لیے ہیں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور یہ فرمایا بھی ہے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, چونکہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت دی ہے اس لیے یہ وعدہ میں تم سے لے رہا ہوں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ وعدہ لینے کے لیے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وعدہ لینے کی قابلیت کتنی ہے. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت دی ہے اس لیے میں تم سے یہ وعدہ لے رہا ہوں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائیں جو تصدیق کرنے والے ہوں اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, تو تم ایمان لاؤ گے ان پر اور ان کی مدد بھی کرو گے. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي, فرمایا کہ کیا تم کو اقرار ہے اس بات پر اور یہ وعدہ تم مجھ سے کرتے ہو. قَالُوا أَقْرَرْنَا, سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں, سب نبیوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں. قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, فرمایا گواہ رہو میں بھی گواہ ہوں میں سے ہوں. اللہ پاک نے خود اپنے کو بھی گواہ بنا دیا اس میں کہ یہ وعدہ میں جو تم سے لے رہا ہوں اس میں میں خود گواہ ہوں کہ یہ وعدہ میں نے تم سے لیا ہے. اب جس معاملے کے گواہ خود اللہ رب العزت ہوں گے آپ اندازہ فرمائیے کہ اس معاملے کی کتنی اہمیت ہے. یہ اس لیے بتائی جاتی ہے چیز کہ اپنے نبی کے بارے میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنے زیادہ بلند سطح سے ذہن میں عظمت کا ارتکاز ہوگا بیٹھا ہوا ہوگا, جتنی زیادہ شان آپ کے دل میں بیٹھی ہوئی ہوگی, رفع مرتبہ رفع شان آپ کے دل کے آپ کا دل انسان کے دل کے اندر ہوگا, اتنا ہی آدمی کے ایمان میں ترقی بھی ہوگی اور اتنا ہی آدمی کے لیے اتباع میں سہولت بھی ہوگی اور اتنی ہی آدمی کے اتباع کا اس کو ثواب بھی ملے گا. چونکہ یہ ایمان سے تعلق رکھنے والی چیز ہے, جیسے اللہ پاک کی ذات و صفات کو جس معیار سے آدمی سمجھا ہوا ہوگا اس معیار سے اس کے عمل کی قیمت مقرر ہوتی ہے. یہ عجیب بات ہے, مثلا جمعہ کی دو رکعت ہم بھی پڑھیں گے, جمعہ کی دو رکعت اللہ والے بھی پڑھتے ہیں, جمعہ کی دو رکعت صحابہ بھی پڑھتے تھے, جمعہ کی دو رکعت نبی بھی پڑھتے تھے, سب کا ثواب ایک ہی تھوڑی ہے. تو یہ جو فرق ہوتا ہے یہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ عمل کی جو قیمت ہے آخرت میں وہ آدمی کے ایمان کی قوت کے اعتبار سے مقرر ہوتی ہے, آدمی کی معرفت کے اعتبار سے, معرفت کی مقدار اور کوانٹیٹی کے کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے اس سے صادر ہونے والے عمل کی قدر و قیمت ہوتی ہے. کیونکہ عمل تو صادر ہو رہا ہے آدمی کے دل کے تابع ہو کر, تو دل میں جو چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ جس مقام کی ہے اس سے سرزد ہونے والا عمل اس مقام کا ہوگا. قرآن پاک میں ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ وما تجزون یوم القیامت الا بقدر عقولکم, تم کو قیامت کے دن جو ثواب دیا جائے گا وہ تمہاری عقل اور فہم کے اعتبار سے دیا جائے گا. ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھ لینا عام آدمی کا ہوتا ہے, ایک صاحب معرفت کا ہوتا ہے. ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا عام آدمی کا ہوتا ہے, ایک عارف کا ہوتا ہے یہ جو صاحب معرفت ہے. کیونکہ جب صاحب معرفت سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے تو پوری کائنات میں ایک ذرہ بھی نہیں بچتا جو اس کے جملے کی لپیٹ میں نہیں آتا. سبحان اللہ میں اللہ کی پاکی کا بیان ہے, تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کی جھاڑو ایسے پھیرتا ہے پوری کائنات کے اندر کہ حق تعالی شانہ پوری مخلوق سے سبحان, مخلوق میں پائے جانے والے عیب سے سبحان پاک, سبحان منے پاک, مخلوق سے ریلیٹڈ جتنے امور ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی شاہ نشان نہیں ہے اس سے وہ پاک اور سبحان. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ نہیں ہوتا کہ وہ چھوٹا سا جملہ ہے, نہیں, ایک مرتبہ کا سبحان اللہ پوری کائنات کے اوپر سے ایک پھیرا ہے, اور ایک مرتبہ کا الحمدللہ جو ہے وہ پوری کائنات کو ثابت کرتا ہے. اس کے اندر جس کائنات کے جس ذرے میں جو خوبی جو کمال جو وصف جو اچھائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. چاند و سورج کی چمک ہے وہ اللہ کی طرف سے, آسمانوں کی وسعتیں رفعتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے, دریا اور پہاڑ ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان کے اپنی خوبیاں اور خصوصیات ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. ایک الحمدللہ جو ہوتا ہے وہ پوری کائنات میں پائے جانے والے خوبیوں کو اور اوصاف کو اللہ کے لیے ثابت کرتا ہے. ایک سبحان اللہ جو ہے پوری کائنات میں پائے جانے والے نقائص اور معائب کو، جو اللہ کی شان کے اعتبار سے ہیں، سب سے اللہ کو پاک بناتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ. سبحان اللہ جو ہے وہ نام عمل کے آدھے کو بھر دیتا ہے، آدھا پلہ بھر ہو جاتا ہے جب اعمال تولے جائیں گے قیامت کے دن. والحمدللہ تملؤہ اور الحمدللہ اس کو بھر دیتا ہے. اور اس کی تفسیر میں علماء نے یہی فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام معائب کی نفی کر دی گئی، پھر اس کے بعد الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے چونکہ تعریف ہے، تعریف ہوتی ہے کمال اور خوبی پر، تمام خوبیوں کی کا اثبات کیا گیا، تو کائنات میں، پوری کائنات میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، فضا میں، جو میں، کہیں بھی، پوری کائنات میں کوئی جگہ بچی نہیں جس نے اس جملے نے جہاں متاثر نہیں کیا ہو، جس حصے کو اس نے لپیٹا نہ ہو اپنے سرکل میں، پوری کائنات میں نہیں جگہ بچی. تو اپنے میزان میں کہاں بچ جائے گی کچھ؟ سبحان اللہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، سبحان اللہ نصف المیزان، کہ سبحان اللہ میزان کا آدھا ہے. میزان کہتے ہیں ترازو کو. والحمدللہ تملؤہ، الحمدللہ بھر دے گا وہ اس کو. او قال تملؤ ما بین السماء والارض، یا آپ نے یہ فرمایا کہ آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دے گا. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک معرفت کے اعتبار سے سبحان اللہ الحمدللہ کہنا الگ ہے، ایک ریگولر کہنا الگ ہے. ایسے لا الہ الا اللہ کا کہنا اللہ پاک کی معرفت کے اعتبار سے، اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور عظمت کو پہچانتے ہوئے، تو جس نرجے کی معرفت اور عظمت کو بندہ پہچانتا ہے، استحضار رکھتا ہے، اس اعتبار سے جب محمد الرسول اللہ کی گواہی دے گا تو وہ اس گواہی کا وزن بھی ویسے ہی ہوگا، عام الفاظ کے زمرے میں نہیں آئے گا وہ. اس لیے شان نبی کو اور رفعت ذکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبی کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے، اور اسی لیے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم بھی تو ہو کہ میں ہوں کیسا، اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے، کیا دیا، اور لوگوں کو اطمینان بھی ہو. اس کے ساتھ ساتھ سارے نبیوں میں جتنے کمالات پائے جاتے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے کمالات کا فیضان ہے. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری. یوسف علیہ السلام کا حسن بھی، عیسیٰ علیہ السلام کا دم مارنا بھی، پھونک مارنا جس سے پرندہ زندہ ہو جاتا تھا، بیمار اچھا ہو جاتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کا ہاتھ جو معجزے کے طور پر انہیں حاصل تھا کہ بغل میں دیتے تھے اور روشن چمکدار ہو جاتا تھا وہ. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری. آنکھ بر تخت سیادت، ازل جاداری، آنچ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری. اے وہ ذات کہ جو سرداری کے تخت پر، جو قیادت کے تخت پر، جو سرداری کے تخت پر ازل سے فائز ہے، اللہ نے پہلے سے بٹھایا ہوا ہے. جتنی خوبیاں دوسرے پیغمبروں میں تھی ساری خوبیوں کے آپ جامع تھے، بلکہ اول ما خلق اللہ نوری کی روایت بتاتی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میرے نور کو بنایا، پھر اس کے چار حصے بنائے، پھر ان چاروں حصوں سے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی. تو معلوم یہ ہوا کہ جو فزیکلی چیزیں ہیں، تھک والی چیزیں ہیں، مادی چیزیں ہیں، روحانی چیزیں ہیں، انسانوں کے علاوہ جو مخلوقات ہیں، ان میں جو کمالات ہیں، ان میں بھی فیضان نور نبوت کا ہے، اور جس کا میں ذکر کر رہا تھا ابھی کہ تمام انبیاء کے کمالات جو ہیں اس میں بھی فیضان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ہے. چونکہ یہ تو حدیث شریف ہے اور بالکل واضح ہے، اس لیے اپنے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت بڑھانا ہے، آپ کی شان کا بڑا ہونا اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، تاکہ یہ ہمارا محمد الرسول اللہ اسی مقدار کے ساتھ ہو جائے، اسی کیفیت کے ساتھ ہو جائے، اسی نورانیت کے ساتھ ہو جائے. چونکہ پڑھنا تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، گواہی دینا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ کی، لیکن لا الہ الا اللہ کو جتنا سمجھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا اتنا اونچا آدمی ہے، اور محمد الرسول اللہ کو جتنا سمجھ کے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے گا اتنا بڑا وہ آدمی ہے. بولنے والے کی فہم کے اعتبار سے اس کی عظمت و بڑائی ہے، اس کی سمجھ کے اعتبار سے، اس کی معرفت کے اعتبار سے، اس کے دل کی صفائی کے اعتبار سے، اس کی روحانیت کے اعتبار سے. تو بس یہ چند باتیں شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے متعلق، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے تو میں نے سوچا کہ بس ذکر یار چلے، ذکر محبوب چلے یہیں سے شروعات ہونی چاہیے، تو اس لیے اس موضوع پر تھوڑی سی گزارشات عرض کی گئیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عظمت پیدا فرما دے اور سچی اتباع کا جذبہ پیدا فرما دے. سنتیں جنہوں نے نہیں پڑھی ہیں پڑھ لیجیے.